السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن نئے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں اسفر امام، جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں جان ڈرائیڈن۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال، ان پر فائرنگ ہوئی ہے جس میں وہ زخمی ہو گئے ہیں، ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ جس میں ہم جائزہ لیں گے کہ افغانستان اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تشدد کی نئی اور تازہ لہر، اس کے اسباب کا جائزہ لیا جائے گا۔ پروگرام کا ہمارا جو اگلا سیگمنٹ اور تیسرا سیگمنٹ ہے، اس میں گفتگو ہم کریں گے واشنگٹن اگر تہران کے ساتھ جوہری معاہدے سے نکلتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے پوری دنیا کے لیے، خاص طور پہ اس کے مغربی جو اتحادی ہیں امریکہ کے، ان کی پوزیشن کیا ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ۔ اور نیکسٹ جو ہمارا سیگمنٹ ہے، پاکستان کے اندر جبری گمشدگیاں، اس کو جیورس کا پینل جو ہے وہ ایک جرم قرار دے رہا ہے۔ آخر میں وقت اگر ہمارے پاس ہوگا تو ہم بات کریں گے اسپورٹس پہ، پاکستان کی ٹیم آئرلینڈ اور انگلینڈ کے دورے پہ ہے۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایک افسوسناک جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ کہ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال، وہ کہ بتایا جا رہا ہے کہ ناروال کے اندر اپنے جلسے کے بعد جب وہاں پہ نکل رہے تھے تو عابد حسین نامی ایک شخص نے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا ہے اور اس میں دو گولیاں ان پر چلائی گئیں جو ان کے بازو میں لگی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پسرور کی تحصیل کنجرور میں ایک سیاسی کارنر میٹنگ تھی، جس کے بعد وہ جب وہ گاڑی میں سوار ہو رہے تھے تب ان پر ایک نوجوان نے اچانک دو گولیاں چلائی ہیں، جنہیں فوری طور پر ناروال کے ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور مقامی میڈیا ذرائع سے اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ گولیاں چلانے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کے پاس سے 30 بور کے پستول سے 15 گز کے فاصلے پہ اس نے یہ فائرنگ کی تھی۔ کچھ اپڈیٹ لیتے ہیں پہلے اپنے نمائندے قمر ضیاء الرحمان سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ قمر، بہت شکریہ آپ کا، کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا اور تازہ ترین اس میں کیا ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں؟
دیکھیے، یہ پاکستانی وقت مطابق شام کو تقریباً 6 سے 6:15 بجے کے درمیان واقعہ پیش آیا، جس میں جو پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ ہیں احسن اقبال، یہ اپنا حلقے میں ہی ایک سیاسی اجتماع، چھوٹا اجتماع جس کو عام طور پہ یہاں حرف زبان میں کارنر میٹنگ کہا جاتا ہے، اس میں شریک ہوئے تھے۔ تو اس میں سے جب یہ اختتام کر کے اپنی تقریر، اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے، اچانک سے ایک نوجوان سامنے آیا ہے، اس کی عمر تقریباً 20 سے 22 سال بتائی جا رہی ہے، اور عابد حسین اس کا نام ہے۔ انہوں نے فائرنگ کی ہے جس کے، اور دو گولیاں ان کے بازو پر لگی ہیں، جس کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں، جن کو فوری طور پر ناروال کے ہسپتال، جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے، وہاں پر منتقل کیا گیا ہے۔ جو ایم ایس ہیں، جب ہماری ان سے بات ہوئی تو وہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ احسن اقبال کی ابھی جو حالت ہے وہ خطرے سے باہر ہے۔ تاہم جو وزیر پنجاب ہیں، انہوں نے اس واقعے کی رپورٹ آئی جی پنجاب سے بھی طلب کر لی ہے، اور جو اپنا ایک ہیلی کاپٹر ہے، جو کہ پنجاب حکومت کا ہیلی کاپٹر، اس کو فوری طور پر سیالکوٹ بھجوایا ہے، ناروال بھجوایا ہے۔ یہ جہاں آج واقعہ پیش ہوا ہے، جو پیش آیا ہے، یہ ناروال کی تحصیل ہے کنجرور، جو کہ انہی کے حلقے میں آتی ہے جہاں سے احسن اقبال قومی اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہیں، اور یہ 2013 کے عام انتخابات میں بھی جیتے تھے، اور آج بھی اسی سلسلے میں وہاں پر پہنچے تھے، کیونکہ جو 2018 کی جو سیاسی مہم ہے وہ انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، اسی سلسلے میں آج یہ کارنر میٹنگ کے سلسلے میں وہاں پر پہنچے تھے۔ احسن، جب ہماری ڈی پی او ناروال سے جب بات ہوئی ہے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ملزم کو حراست میں لے لیا ہے، اس کے پاس جو پستول ہے وہ بھی برامد کر لیا ہے، لیکن اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی مزید تفصیل پولیس نہیں بتا رہی کہ اس نے، ملزم نے فائرنگ کیوں کی ہے، ابتدائی ملزم نے اپنا بیان کیا جاری کیا ہے، اور کیا رپورٹ ہوا ہے۔
لیکن کچھ اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ ملزم کا تعلق جو ہے کسی کوئی خاص مکتب فکر سے ہے، ابھی حالیہ دنوں کے اندر پاکستان کے اندر مختلف حوالوں سے، خاص طور پہ مذہبی پس منظر میں کچھ قانون سازی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی کچھ خاص حلقے نالان تھے، ناراض ہیں، سو کہیں کوئی تانے بانے جوڑے جا رہے ہیں، میڈیا میں کیا اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے؟
دیکھیے، جو مذہبی حلقوں کی بات ہے تو ان کے تو شرائط مان لیے گئے تھے، ابھی 2 روز قبل ہی پنجاب اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے جس میں جو مذہبی حلقوں کی جانب سے، خاص طور پہ جو خادم رضوی نے جو اپنی شرائط رکھی تھی، ان کو پورا کیا گیا ہے کہ جو مساجد سے اعلان بھی کیا جا سکتا ہے، درود شریف بھی پڑھی جا سکتی ہے، ان کے تو یہ جو مقاصد تھے، جو ان کے مطالبات تھے، وہ تو پورے کر لیے گئے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ جو شخص ہے عابد حسین، اس کے بارے میں ابھی مزید جو تفتیش ہے وہ پولیس کی جاری ہے۔ جب ہماری ڈی پی او ناروال سے بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی جو ملزم ہے یہ ان کی حراست میں نہیں ہے، اور جو وفاقی تحقیقاتی ایجنسیاں ہیں انہوں نے ان کو اپنی حراست میں لے لیا ہے، پولیس کے پاس یہ ملزم نہیں ہے، کیونکہ یہ انتہائی اہم اور سنگین معاملہ ہے، کیونکہ پاکستان کے جو موجودہ وفاقی وزیر داخلہ ہے، جن کے ساتھ پنجاب رینجرز کی سیکیورٹی ہوتی ہے، لیکن اتنی سیکیورٹی میں ہونے کے باوجود یہ واقعہ کا پیش آ جانا، جو ایلیٹ کی پولیس ہوتی ہے وہ اس کے باوجود اس طرح کا واقعہ پیش ہو جانا، خاصا جو ہے وہ ایک خطرے کی علامت ہے، کیونکہ آگے آنے والے عام انتخابات میں بھی اگر سیاسی شخصیات کے ساتھ اسی طرح کے واقعات رونما ہوتے رہے تو ایک خاصا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، انہوں نے اس واقعے کی فوری طور پر رپورٹ بھی طلب کی ہے.
بہت شکریہ گورنر ضیاء الرحمان, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. سامعین, یہ چونکہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ تھی تو اس پہ کچھ تازہ ترین معلومات ہم لے رہے تھے اپنے نمائندے قمر ضیاء الرحمان سے. چلتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب, جس میں ہم بات کریں گے کہ افغانستان اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر دونوں جگہوں پہ تشدد یا کی جو ایک لہر ہے اس میں ایک نیا اضافہ دیکھنے میں مل رہا ہے, اور یہ بالکل ایک فریش ویو ہے افغانستان کے اندر. خاص طور پہ یہ تو جنگ کا سیزن اس اعتبار سے بھی ہے کہ سخت موسموں کے بعد جب خاص طور پہ پہاڑوں کے اوپر برف پڑی ہوتی ہے تو سردیوں میں تھوڑا توقف آ جاتا ہے, لیکن اس کے بعد طالبان باقاعدہ طور پہ اس جنگ کی شروعات کا وہ اعلان کر چکے ہیں اس سیزن کے لیے. اور القاعدہ کے مختلف حملے پچھلے چند دنوں میں, چند ہفتوں کے دوران بڑے شدید اور انتہائی مہلک حملے سامنے آ رہی ہیں. ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے اندر آج بھی اگر آپ دیکھیں تو کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, 5 مشتبہ عسکریت پسند تھے اور اتنی تعداد میں عام شہری بتائے جاتے ہیں. مختلف ایشوز کے اوپر یہاں پہ بھی بھارت کے مختلف شہروں کے اندر پچھلے کافی عرصے سے ایک احتجاج نظر آ رہا ہے سیکورٹی فورسز کے خلاف. لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں اور ایک بڑی فریش ویو ہے, یہاں تک کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ویژول سامنے آتے ہیں اس میں نئی دلی تک کے سامنے لوگ اب اعلانیہ جو ہے وہ حکومت کو چیلنج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سو کیا اسباب ہیں, کیا نئی چیزیں ہیں جو اس تشدد کو زیادہ ہوا دے رہی ہیں؟ کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر فیلو وتھ سینٹر فار گلوبل پالیسی اینڈ فیلو وتھ جارج وتھ پروگرام آن ایکسٹریمزم ایٹ جارج واشنگٹن یونیورسٹی, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مزمل شنواری صاحب ایڈوائزر ہیں چیف ایگزیکٹو افغانستان عبداللہ عبداللہ صاحب کے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. مزمل شنواری صاحب, آپ بتائیے گا کس طرح کے حکومت کو خاص طور پہ افغانستان کے اندر چیلنجز ہیں, مشکلات ہیں, یہ جو نئی لہر ہے تشدد کی یہ کس طرف سے آ رہی ہے؟ طالبان اس وقت بڑا خطرہ ہے, القاعدہ بڑا خطرہ ہے, حکومت کیا کر رہی ہے؟
شکریہ. یہاں پر یہ تو آج کا جو واقعہ ہوا ہے خوص میں اور دوسرے جو واقعہ یہاں پر ہوتے ہیں تو زیادہ تر اس طرح ہے کہ جب دیکھتے ہیں تو طالبان کی جو حملے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور جس میں سوسائڈ اٹیکس ہے اور بم بلاسٹ ہوئی, اور القاعدہ اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہے افغانستان میں ابھی, اور داعش جو آئی ایس ایس ہے وہ بھی اتنا نہیں ہے کیونکہ وہ ایک لمیٹڈ ایریا میں ہے جو وہاں پر افغانستان کے جو ایسٹرن پارٹ پر ہے, جو ننگرہار پروونس میں کچھ ڈسٹرکٹ ہے اس میں ان کی ایکٹیویٹیز ہیں, ان سے آگے ابھی تک یہ لوگ نہیں بڑھ سکے, لیکن پھر بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کو جگہ جگہ پر حملے کرنے کی یہ بات ہو رہی ہے. لیکن گورنمنٹ جب بھی یہ سیزن آتا ہے تو اوور آل جب گورنمنٹ اس کی پریپریشن
جی
آلموسٹ بہت ڈیفیکل ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ زیادہ تر یہ جو فائٹنگ سیزن آ رہی ہے تو اس کے لیے افغان آرمی ہمیشہ پریپیئر رہتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو انٹرنیشنل فورسز کی کلیئر سپورٹ ہے اس کے ساتھ پھر یہ اتنا زیادہ مقابلہ نہیں کر سکتے. تو پریپریشن تو ہوتی ہے لیکن پھر بھی پرابلم یہی ہے یہاں پر کہ یہ لوگ جو ہیں افغانستان کے جو ڈیفیکل ٹرین ہیں اس سے استفادہ یہ لوگ کرتے ہیں اور اسی کے اساس پر افغانستان کے مختلف جگہوں پر حملہ کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی گورنمنٹ کی طرف سے پریپریشن بالکل پوری ہوتی ہے اس کی.
میں غالباً ابتدائی میں القاعدہ کا نام استعمال کرتا ہوں, میرا اشارہ داعش کی جانب تھا, آئی ایس آئی ایس کی جانب, کیونکہ افغانستان کے اندر حالیہ دنوں میں اس کی کاروائیاں بڑی شدت سے رپورٹ ہوئی ہیں. کامران بخاری صاحب, آپ فرمائیے گا یہ جو لیٹسٹ ویو ہے یہ کتنا بڑا چیلنج پیدا کر رہی ہے وہاں پہ افغان آرمی کے لیے بھی, اور یہاں تک کہ اس کے امریکہ اور اس کے جو باقی اتحادی وہاں پہ موجود ہیں ان کے لیے؟
دیکھیں, اس کو دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے اسد. ایک تو جیسے شنواری صاحب نے کہا کہ یہ مختلف علاقوں کے اندر لمیٹڈ ہے, آئی ایس ایس بھی اور القاعدہ تو خیر نہیں ہے اس طریقے سے افغانستان کے اندر, لیکن طالبان کا انہوں نے ذکر کیا, اور میں ان کی اس بات کو ذرا آگے لے کے جانا چاہوں گا کہ طالبان جو ہے وہ بھی کوئی ایک گروہ کا نام نہیں ہے. طالبان کے اندر بھی جو ہے لوکل سطح پر, علاقائی سطح کے اوپر جو کمانڈرز ہیں وہ آلموسٹ خود مختار ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک جو سینئر لیڈر اس کو جو ہے رپورٹ کرتے ہیں, لیکن ڈے ٹو ڈے آپریشنلائزیشن, ڈے ٹو ڈے پلانز جو ہیں جو وہ کرتے ہیں تو وہ بیسکلی وہ اپنی سوابیت پہ کرتے ہیں. اور چونکہ یہ سیزن ایسا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا موسم بہتر ہوا ہے, پھر ریسورسز کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ ہاں بھائی کسی گروہ کے پاس, کسی کمانڈر کے پاس علاقے کے اندر کتنے ریسورسز ہیں اور اس کے کیا اہداف ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ جو تحریک ہے طالبان کی, اس کے اندر نئے کردار بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ جو دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کمزور ہو رہی ہے تو وہ اپرچونٹی دیکھ رہے ہیں, تو اس وجہ سے وہ بھی میدان میں کود پڑتے ہیں, تو والیوم اوور آل ہے وہ بڑھ جاتی ہے حملوں کی.
صحیح, والیوم مختلف صورتوں میں جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, لیکن اب یہ بتائیں کہ ایک طرف تو انگیجمنٹ جو ہے بظاہر کوئی پولیٹیکل انگیجمنٹ بھی نظر نہیں آتی, دوسری جانب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ داعش اٹ سیلف اتنا بڑا خطرہ بن رہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ تھوڑا اپنے آپ کو مجبور محسوس کر رہے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ جائیں یا کسی نہ کسی سیاسی عمل کا حصہ ہوں. سو داعش کتنا بڑا فینومینا بن کے ابھر رہی ہے, وہ طالبان کو کتنا مجبور کر سکتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کا حصہ بنے اور ایک پلیٹ فارم سے ان کا مقابلہ کیا جائے؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ ذرا ایک پیچیدہ معاملہ ہے کہ ایک تو داعش لمیٹڈ ہے, لیکن داعش کے پاس اپرچونٹی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو پہلے یوں سمجھیں کہ القاعدہ کے ساتھ تھے یا پھر یہ ہے کہ طالبان سے وہ ڈسلوژن ہوئے ہیں, اور جوں جوں طالبان کی جانب سے یہ بات آتی ہے کہ جی ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, تو جو ہارڈ لائن ایلیمنٹس ہیں پھر وہ اپنا ڈسلوژن ہو کے تو وہ داعش کے میگنیٹک پول کے اندر آ جاتے ہیں. تو یہ ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں طالبان جو ہیں وہ اس طریقے سے بات چیت بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ایک طرف ان کی جو مانگیں ہیں وہ ٹرمپ انتظامیہ پوری نہیں کرنے کے لیے تیار, دوسری جانب جو اتنی بھی بات چیت ہوتی ہے مذاکرات ہوتے ہیں اس کا دار و مدار, اس کی سپیڈ کا, اس کی ڈائریکشن کا, اس کی جو ہے کمزوری یا پختگی کا جو دار و مدار ہے وہ میدان جنگ کے اوپر جو حالات ہیں ان پہ ہوتا ہے. اب اگر طالبان اپنے آپ کو یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کا پلڑا بھاری ہے اور وہ جیت رہے ہیں میدان جنگ کے اندر, تو ان کے پاس کم انسینٹیو ہوتا ہے کہ وہ آ کے تو کہیں کہ جی چلے اچھا ہم بات کر لیتے ہیں.
صحیح, نیگوشیٹ کرنے کے لیے مارجن کم ہوتا ہے. شنواری صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ طالبان کے ساتھ براہ راست افغانستان کی حکومت, اس نے کس حد تک رابطے کیے ہیں کہ وہ کسی سیاسی عمل کا حصہ ہوں, ان کو کسی سیاسی عمل میں شامل کرنے کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں؟
اس پر تو زیادہ کام ہو رہا ہے, تو جو ہمارا پیس کاؤنسل ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں, اور ابھی اسی مہینے میں ہم ایک بڑے کانفرنس جو ہے او آئی سی اس کو ہوسٹ کریں گے, تو اس پر بھی بات ہوگا کہ ان لوگوں کو انوائٹ کرے پیس ٹاک کے لیے. اور اس کے علاوہ جو انڈیویجول کانٹیکٹ تو بہت زیادہ ہے گورنمنٹ کے لیے اور جو طالبان کے لوگ تھے اس کی آپس میں انڈیویجول کانٹیکٹ تو بہت زیادہ ہے, لیکن ایسا گروپ اس میں بھی کچھ ریڈی ہے کہ وہ باتیں کرے, کچھ ریڈی نہیں ہے. تو گورنمنٹ اس کو پیرالل آگے لے کر جا رہے ہیں کہ اس میں اس طرح ہے کہ اگر جو بات کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے دروازے اوپن ہے اور وہ لوگ آ سکتے ہیں, جو لوگ نہیں چاہتے وہ ہو سکتا ہے پھر کہ اس کے ساتھ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو فائٹ کر دے وہی جو ہے. تو ان دونوں پر کام ہو رہا ہے, تو دیکھتے ہیں کہ کون سا نتیجہ دیتے ہیں اور کس طرح یہ آگے.
پیس کونسل کی کوششوں کو پاکستان اور دیگر جو پڑوسی ملک ہیں ان کی طرف سے کتنی حمایت حاصل ہے؟
ابھی تو پاکستان کے ساتھ اس پر بہت زیادہ ڈیٹیل بات ہو چکی ہے, جو پرائم منسٹر کا وزٹ تھا کابل میں اس پر بھی اس میں بات ہوئی تھی, اور جو او آئی سی جو کانفرنس ہوسٹ کر رہے ہیں اس پر بھی یہ لوگ بہت زیادہ سپورٹ لیتے ہیں اسے. تو پاکستان کو انوالو کیے بغیر یہ پیس پروسیس آگے نہیں جا سکتا, کیونکہ پاکستان کا جو انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور دوسری جو نیبر ہے اس کے ساتھ بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ ان کو انوالو کرے, اس کو آگے لے کر جائے. جو افغانستان پریزیڈنٹ کا جو اوور آل کال تھا پیس کے لیے طالبان کے ساتھ, تو وہ تو بہت امپورٹنٹ تھا اور اوپن تھا, اور اس کے بعد جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اس کو سپورٹ کیا کہ طالبان کو آنا چاہیے. ابھی جس طرح آفر ان لوگوں کو دیا ہوا ہے وہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا, تو اس لیے ہم جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے مینلی نیبر کنٹریز اور اس میں مینلی پاکستان, اس کا انوالو ہونا لازمی ہے, اور پاکستان کے بغیر میرے خیال میں یہ باتیں آگے نہیں جا سکتی.
میں آخری سوال آپ سے یہ کہنا چاہوں گا, جو بنیادی طور پہ میرا پہلا سوال بھی یہی تھا, اگر طالبان بھی اس شدت کے ساتھ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حملے نہیں کر رہے, داعش بھی زیادہ وجود نہیں رکھتی ہے, تو پھر یہ جو ایک پوری لہر نظر آتی ہے, ابھی آج مسجد پہ اٹیک ہوا, پچھلے دنوں کابل میں دو سوسائڈ اٹیک ہوئے, اس سے پہلے بھی ٹارگیٹ کیا گیا وہاں پہ ووٹرز کو ٹارگیٹ کیا گیا, سو یہ کون سی فورسز ہیں اور ان کو کہاں سے سپورٹ مل رہی ہے؟
سوری, سپورٹ تو ابھی اس طرح ہے کہ ایویڈنس نہیں ہے, لیکن باتیں اس طرح ہے کہ ان لوگوں کو جو ویپنز آتی ہے, جو کچھ آتی ہے تو نیبرنگ کنٹریز سے آتے ہیں, لیکن اس پر کوئی جو نیبرنگ کنٹریز ہے وہ ہمیشہ ڈینائی کرتے کہ ہم یہ نہیں کرتے. تو پھر یہ تو ہے, لیکن ان لوگوں کے پاس تو آتے ہیں یہ ویپنز, کہاں سے آتے ہیں, کون لے کر آتے ہیں, تو یہ تو بہت زیادہ سوال یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی یہی ایک بڑا پرابلم ہے, کیونکہ اگر ان لوگوں کو ویپن جو ہے لیٹسٹ ویپن جو ان کو نہیں ملیں گے تو یہ فائٹ نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے یہ ہمارے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے, افغانستان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ ہم اس کو کس طرح ٹیکل کریں اور کس طرح اس کو آگے لے کر جائیں.
یہ بڑا چیلنج. بہت شکریہ آپ کا مزمل شنواری صاحب. ارشاد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, صحافی ہیں اور کشمیر ورکنگ گروپ سے وابستہ ہیں. لیکن کامران بخاری صاحب, پہلے ذرا جب ہم افغانستان کے اوپر ہی بات کریں تو ذرا اس اینگل پہ آپ اپنی رائے دیجیے گا کہ اتنی لمبی مزاحمت, اتنی زیادہ ریزسٹنس, 18 برس ہو چکے ہیں, سو حملہ آور گروپس, خواب و داعش ہو, خواب و طالبان ہوں, بھلے ٹوٹی پھوٹی القاعدہ ہوں, سو ان کے لیے کہاں سے زیادہ ایک پورے ایک چین آف سپورٹ ہے, خاص طور پر ویپنز کہاں سے آ رہے ہیں؟
دیکھیں اس میں دو تین جو ہے نا سورسز ہیں. اصل پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان سے جو ہے نا ان کو آتے ہیں. پاکستان میں ظاہر ہے جو افغان حکومت کا اور امریکہ کا موقف ہے کہ ریاست جو ہے کی یا ریاستی عناصر کی جانب سے ان کو معاونت ہے. میرا یہ ہے کہ جہاں ریاستی عناصر کوئی نہ کوئی معاونت ضرور کر رہے ہوں گے, لیکن ہمیں اس چیز کو خیال رکھنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے کہ جو علاقے بارڈر کے ساتھ لگتے ہیں وہ اچھے خاصے ان گورنڈ اسپیسز ہیں, اور وہاں پر غیر عناصری ریاستی جو عناصر ہیں وہ ان کا بھی جو ہے ہمیں کردار کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ غیر ریاستی جو تعلقات ہیں طالبان کے پاکستان کے اندر, سوشل جو ہے نا جو سوسائٹی کے اندر جو مطلب کرمنل ایلیمنٹس ہیں یا وہ بزنس ایلیمنٹس ہیں یا جو کوئی ایڈیالوجیکلی ہم نوا گروپ ہیں, ان کا کتنا کردار ہے. دوسرا یہ ہے کہ داعش کے ابھرنے کے بعد یہ ایک رومر انٹیلیجنس ہے اپنا جو گردش کر رہی ہے کہ روس اور ایران جو ہے وہ طالبان کو پہلے سے زیادہ معاونت کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو داعش کو کاؤنٹر کرنا ہے, ان کو داعش سے خطرہ ہے.
صحیح صحیح. سو یہ وہ کچھ فیکٹرز ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ارشاد محمود صاحب, سینئر صحافی ہیں, کالم نگار ہیں, اور کشمیر کے اوپر ایک غیر جانبدار جو ورکنگ گروپ ہے اس کا بھی وہ حصہ ہیں. ارشاد صاحب, اس سے پہلے کہ میں ذرا کشمیر پہ بات کروں, آپ بھی ذرا افغانستان کے بارے میں اپنی ان پٹ دیجیے گا. یہ جو تازہ ترین ایک لہر ہے حملوں کی مختلف اطراف سے, اب طالبان کی جانب سے بھی لڑائی کا سیزن یہ شروع ہو چکا ہے ایک وقفے کے بعد, اور وہاں پہ داعش تو پہلے ہی مصروف عمل ہے, حالیہ کئی کاروائیوں کی ذمہ داری اس نے قبول کی ہے, کیا اسباب ہیں, کتنا بڑا چیلنج بن رہے ہیں یہ افغان نیشنل آرمی کے لیے, گورنمنٹ کے لیے اور اس کے اتحادیوں کے لیے؟
دیکھیے یہ بہت کافی بڑا چیلنج بن گیا ہے, کیونکہ جس طریقے سے افغانستان کے بیگنا شہری پچھلے کچھ عرصے میں مارے گئے ہیں, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے اور وہاں کی جو پولیس اور دوسری انتظامیہ ہے اس کی ریٹ کافی کمزور ہے, اور طالبان یا جو بھی جنگجو ہیں ان کی طاقت میں کافی اضافہ ہوا. جیسے کہ آپ کے دوسرے پینلسٹ کہہ رہے تھے کہ ان کو مختلف جگہوں سے امداد بھی ملتی ہے, مدد بھی ملتی ہے, لیکن اس کے نتیجے میں افغانستان کی آئندہ جو آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصے بعد الیکشن ہونے والے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے وہ پروسیس بھی متاثر ہوتا نظر آتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے کوئی سیاسی عمل شروع ہو, اور اس کے لیے پاکستان نے کچھ کوششیں بھی کی تھی. آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں سے پرائم منسٹر بھی گئے اور پھر یہاں پاکستان آرمی بھی اس میں کافی انوالو رہی ہے, تو ان کوششوں کو سب کو مل جل کے اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. لیکن جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ وہ یہ سب کچھ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ پاکستان اور ہمسایہ ممالک, خاص طور پہ انڈیا اور ایران اور یہ سارے لوگ ایک پیج پہ نہیں آتے. تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے ایک ریجنل الائنس جو ہے وہ بنانا پڑے گا, جس میں ٹیررزم جو ہے اس کو سب لوگ مل جل کے شکست دینے کے لیے کام کریں.
ریجنل الائنس ٹیررزم کو شکست دینے کے لیے. اب ذرا ایک اور اسی ریجن پہ آتے ہیں, وہاں پہ ایک اور بھی ملیٹنسی ہے جو اپنے عروج پہ ہے, وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے. پچھلے کئی مہینوں سے یہ متواتر ملیٹنسی چل رہی ہے, اس کے مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں. آج بھی 10 لوگ مارے گئے ہیں, بھارت کی فوج کا دعویٰ یہ ہے کہ 5 عسکریت پسند تھے اور 5 عام شہری جو ہیں وہ بھی اس میں ہلاک ہوئے ہیں. گائے گائے بھارت کی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں بھی ہلاک یا زخمی ہونے والے افراد کے جو واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر خاصا احتجاج نظر آ رہا ہے. ایک بڑا بنیادی سوال اب یہ کرنا ہے اپنے تمام پینلسٹ سے کہ یہ جو احتجاج ہے یا یہ جو ایک مومنٹم ہے احتجاج کا, یہ اسپانسرڈ ہے یا لوگ اپنے طور پر اسپونٹینیسلی ریئیکٹ کر رہی ہیں اور اپنے طور پہ یہ قدرتی اور فطری رد عمل ہے یا اس کو بھی کہیں سے شے یا ہوا مل رہی ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے, انالیسس کریں گے. کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ارشاد محمود صاحب نے بھی جوائن کر رکھا ہے, اور ابھی بھارت سے سنتوش بھارتیا صاحب وہ ہمارے ساتھ آئے ہیں, تجزیہ کار ہیں, جرنلسٹ ہیں اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں. سنتوش بھارتیا صاحب, آپ ہمیں بتائیے گا آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے یہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے جو ایک سیریز ہے وائلنس کے واقعات کی, اور ابھی یہ جو کیجویلٹیز ہیں پچھلے کئی دنوں میں بہت زیادہ رپورٹ ہو رہی ہیں وہاں سے.
دیکھیں کشمیر میں کیجویلٹیز ابھی کتنی رپورٹ ہوتے ہو رہی ہیں, پہلے کتنی رپورٹ ہو رہی تھیں. کشمیر تو ہمارے یہاں کا ایک ایسا حصہ ہے ہی نا جہاں پر پریشانی ہے, جہاں کے جو عوام ہے وہاں کا ایک حصہ کچھ سوچتا ہے, سرکار کچھ سوچتی ہے, پولیٹیشینس تیسرا سوچتے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک ہیں وہاں سے بھی جو ایک ڈفرینٹ آؤٹ لک رکھنے والے لوگ ہیں جو انڈیا کے خلاف دماغ رکھتے ہیں وہاں سے ان کو مدد ملتی ہے, تو پریشانی کا ایریا تو ہے ہی ہے. اب اس میں پولیس کا دیکھیے, پولیس کو تو چھوڑ دیجیے, آرمی کو تو ایک ہی چیز سکھائی جاتی ہے نا. میری ایک آرمی کے جنرل سے بات ہوئی, اس نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی, کہنے لگا سر اگر آپ ہم کو سیویلینس کو ٹریٹ کرنے کے لیے لگائیں گے تو ہم کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ جب کوئی پتھر آئے یا پھول آئے تو ہم اس کا مسکرا کے سواگت کریں, ہم کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمارے اوپر اگر کچھ بھی آتا ہے تو ہم گولی سے اس کا جواب دیں.
صحیح, صحیح.
تو اس لیے چاہے ان کے اوپر پتھر آئے چاہے ان کے اوپر کچھ آئے, وہ تو اس کا جواب گولی سے دیں گے. سوال صرف یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان اس کوشچن کو اگر نہیں ایڈریس کرنا چاہتے ہیں تو اس کا خامیازہ کون بھگتے گا؟ لوگ ہی بھگتیں گے, تو وہاں لوگ بھگت رہے ہیں.
صحیح, وہاں پہ سو اگر تو پھر اس کا سلیوشن کیا ہے؟ بالفرض آرمی کی پریزنس آپ نے بالکل درست کہا, ایون پاکستان کے علاقوں کے اندر سے بھی پاکستان کی اپنی سیاسی قیادت یہ کہتی ہے کہ جو کچھ قبائلی علاقوں میں ہوا ہے فوج کے جانے کے سبب, سو یہ ایک ریئیکشن اب سامنے آ رہا ہے چونکہ فوج کی ہینڈلنگ اسی طرح کی ہوتی ہے جس کا تذکرہ آپ نے کیا ہے. سو پھر حل کیا ہے؟
کوئی
اس کی تربیت کا حصہ ہے. جی ہاں, سو پھر کیا کیا جائے, کیا کیا جائے اگر بھارت چاہتا ہے, جیسے بھارت کا کلیم ہے کہ اس کا ٹوٹ آنگے تو اس کو کیسے جوڑ کے رکھ سکتا ہے؟
ایک ہی علاج ہے, آپ چاہے پانچ لوگوں کے اوپر گولی چلائیں چاہے 500,000 لوگوں کے اوپر گولی چلائیں, علاج ایک ہے. گولی کسی چیز کا سلوشن نہیں ہے, سلوشن ہے بات چیت. اور یہ سیاست دانوں کو چاہے وہ پاکستان کے ہوں یا انڈیا کے ہوں, ان کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ نہیں ہوگا یا دونوں سرکاروں کے بیچ میں بات چیت نہیں ہوگی اور ان ایشوز کو ہینڈل کرنے کی بات نہیں ہوگی جن سے لوگوں کو پریشانی ہے. دیکھیں لوگوں کو سب سے بڑی پریشانی, سب کو معلوم ہے کہ کشمیر کے لوگ پاکستان کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے, وہ آزادی چاہتے ہیں. آزادی کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو انڈیا کی قیادت کے اوپر بھی نہیں بھروسہ ہے, پاکستان کی قیادت کے اوپر بھی نہیں بھروسہ ہے. پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ ان کی آزادی کی ڈیمانڈ کو سپورٹ کرو تو شاید یہ فیوچر میں پاکستان میں مل جائیں گے, یہ ہونے والا ہے نہیں. اور کوئی بھی ملک جس طرح سے جو جیوگرافیکل کنڈیشن ہے اس کو بہت آسانی کے ساتھ کچھ بدل جائے. دیکھیں میں بہت ہوپفل ہوا تھا جب ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کے پریسیڈنٹ ابھی ایک ہفتے بھر پہلے ملے تھے,
جی
تو مجھے لگا کہ یہ چیز شاید جرمنی کا ہو چکا ہے, نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا میں ہو چکا ہے, شاید انڈیا پاکستان کے جو حکمران ہیں اس سے کچھ سیکھ لیں, لیکن کسی نے سیکھ لی نہیں. کیونکہ ہمارے ذہنوں میں اتنا زیادہ زہر بھر چکا ہے چاہے وہ انڈیا کے لوگ ہوں یا پاکستان کے لوگ ہوں, یہ کوئی سیکھ لینے کو تیار نہیں ہے. زہر کھا کے مرنے کو تیار ہے پر ساتھ جینے کو تیار نہیں.
صحیح, ارشاد محمود صاحب آپ سے بھی ان پٹ لیتے ہیں. کامران بخاری صاحب آپ ذرا بتائیے گا یہ کشمیر, خاص طور پہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے جو علاقے ہیں وہاں سے جو عسکریت پسندی سامنے آ رہی ہے, یہ کیا سمت اختیار کر سکتی ہے؟ کتنا اگر یہ اسپونٹینیس ریئیکشن ہے اور رد عمل ہے وہاں پہ اپنی مقامی آبادی کی جانب سے, سو یہ کتنا مجبور کر سکتا ہے بھارت کو کسی اور زاویے پہ سوچنے پہ؟
دیکھیں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سنتوش کے ساتھ میں بالکل پوری طریقے سے اگری کرتا ہوں کہ جو ہے ہم لوگ جو ہیں, میں ہم سے مراد بھارتی اور پاکستانی, اپنے اپنی طریقے سے کشمیر کے لوگوں کو ہم وہ خواب دکھا رہے ہیں کہ جس پہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے. پاکستانی کہتے ہیں کہ پاکستان کا حصہ بن جاؤ گے تم, ٹھیک ہے. بھارت کے لوگ کہتے ہیں کہ بھارت کی حکومت کہتی ہے اور بھارتی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ ایک اٹوٹ انگ ہیں بھارت کا. دیکھیں اس پہ دونوں سائڈ ڈلیور نہیں کر سکتی, تو بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے, دیکھیں فرسٹریٹڈ ہیں لوگ, لوگوں کے خلاف ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتے ہیں, گینگ ریپس ہوتے ہیں, لوگوں کو مار دیا جاتا ہے, رول آف لا نہیں ہے وہاں پہ, کوئی معیشت نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ آئیڈینٹی کا کرائسس ہے کہ بھارت کے اندر جو بھارتی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کشمیر بہت بڑا علاقہ ہے اور جو ڈسٹربنس ہے وہ ویلی کے اندر ہے, وہ شری نگر کے اندر ہے, وہ اس کور ایریا کے اندر ہے کہ جہاں پہ تاریخی طور پہ ہمیشہ سے مزاحمت رہی ہے. لیکن جموں کا علاقہ, لداخ کا علاقہ, ایون کارگل کا علاقہ یا جو دور دراز کے علاقے ہیں کشمیر میں, وہاں پہ یہ پرابلم نہیں ہے. تو بھارت اس کو ایک لوکلائز فینومنا کی طرح ڈیل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی ہم سپریس کریں گے. اور پھر جیسے سنتوش نے کہا کہ بھائی آرمی کو یہی کہا جائے گا نا کہ بھائی آپ اس کو کنٹین کریں, کیسے کنٹین کریں گے, ڈنڈے لاٹھی اور بندوق سے کنٹین کریں گے, پولیٹیکلی ہو نہیں رہا. پاکستان کی طرف سے بھی معاونت, اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کس قسم کی آتی ہے, لیکن جب ایک فرسٹریٹڈ لوگ ہوتے ہیں کسی علاقے میں تو وہ وہاں سے معاونت لینے کی کوشش کریں گے جہاں سے ان کو ملے گی, ان کے پاس چوائس نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی فوکس نہیں ہے اور بےچارے لوگ پس رہے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو ایسی ڈریم دی جا رہی ہے کہ جس پہ کوئی ڈلیور نہیں کر سکتا.
خواب ہے ان کے پاس لیکن کوئی راستہ بظاہر نہیں ہے اور دوسری طرف سے کوئی ایسی خوشی بھی نہیں. ارشاد محمود صاحب, آپ ذرا اس زاویے پہ خاص طور پہ ہمیں بتائیے گا. ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر نعرے سننے کو ملتے ہیں, پاکستان کا پرچم بھی لہراتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں, پاکستان کا نعرہ بھی لگاتے ہیں, لیکن آف کورس ان میں ایسی تعداد بھی ہے جو پاکستان سے الحاق نہیں چاہتی ہے. سلیوشن کیا ہے ان کے مسائل کا؟ یہ تحریک یا یہ جو احتجاج یا یہ جو وائلنس کی تشدد کی نئی لہر ہے, اس کے پیچھے اصل اسباب کیا ہیں اور اس طرح کے حالات کتنی دیر تک چل سکتے ہیں؟ اگر تاریخ کا اگر آپ جائزہ لیں, باقی قوموں کی ہسٹری اگر آپ کے سامنے ہے, سو ایک منطقی نتیجہ کیا ہوگا؟
دیکھیں اسد صاحب, ایک تو یہ کہ ہمیں 70 سال سے کشمیر کا مسئلہ دیکھ رہے ہیں. ابھی جو تازہ لہر ہے, جیسے برہان وانی کا جو واقعہ ہوا تھا کلنگ کا, اس کے بعد سے تو ایک سسٹین پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور بہت بڑے پیمانے کی ماس اپرائزنگ ہے. آپ دیکھتے ہوں گے وہاں لاکھوں لوگ بھی نکلتے ہیں, ہزاروں لوگ جنازوں پہ ہوتے ہیں, خود بھارتی میڈیا اس چیز کو رپورٹ کرتا ہے, جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ, خاص طور پہ کشمیر ویلی کے لوگ جو ہیں وہ سٹیٹس کو قبول نہیں کرتے, ان میں بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے. میں آپ کو سب سے انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ مفتی سعید صاحب جو کشمیر کے ایک بڑے لیڈر تھے, جب ان کا جنازہ ہوا, وہ فوت ہوئے پچھلے سال, ان کے جنازے پہ کوئی 2-3 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں تھے, لیکن عام سا کوئی ملیٹنٹ مارا جاتا ہے تو 30-35 ہزار لوگ اس کے جنازے پہ آ جاتے ہیں. ان کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سپانسرڈ ہیں یا کسی نے ان کو بلایا ہے. تو پبلک کے اندر ایک سینٹیمنٹ ہے, ایک غصہ ہے. جب سے مودی گورنمنٹ آئی ہے انڈیا میں, یہ سینٹیمنٹ اور زیادہ گہرا ہو گیا ہے. اور مودی گورنمنٹ نے یہ سمجھا کہ ہم اس کو ایک لا اینڈ آرڈر کی طرح ڈیل کریں گے. جیسے سنتوش صاحب کہہ رہے تھے کہ فوج اور دوسری سیکورٹی فورسز جب طاقت کا استعمال کرتی ہیں تو وہ کشمیر کی جو رائے عامہ ہے یا خاص طور پہ جو یوتھ ہے اس کو کچلنے میں تو کامیاب نہیں ہو سکی, لیکن وہ اس کو اور زیادہ متشدد بنانے میں ضرور کامیاب ہوئی ہیں. اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف اپریل کے مہینے میں, خود میں نے انڈین میڈیا میں پڑھا کہ وہ 50 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, اور پچھلے مہینوں میں بھی یہی کوئی سچویشن رہی, اب بھی اسی مہینے میں بھی یہی صورتحال چل رہی ہے. تو یہ بات ہمیں اس پہ کرنا پڑے گا کہ دیکھیے, کشمیر کے مسئلے کا حل گولی نہیں بولی ہی ہو سکتا ہے, اور ماضی میں بھی بہت سارے مذاکرات ہوئے, بات چیت ہوئی, اب بھی بات چیت ہی کرنا پڑے گی. اگر یہ سمجھا جائے کہ فوج کے ذریعے, طاقت کے ذریعے کشمیریوں کو کچل دیا جائے گا, تو 70 سال کی تاریخ اور خاص طور پہ 1990 کے بعد کی جو ہسٹری ہمارے سامنے ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس میں کوئی کامیابی ملنے والی نہیں ہے.
بے حد شکریہ آپ کا ارشاد محمود صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سنتوش بھارتیہ صاحب, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. کامران صاحب, مزید آپ کو صرف چند منٹ کے لیے اور زحمت دیں گے. بات ہم کرنے جا رہے ہیں واشنگٹن, اگر تہران کے ساتھ جوہری معاہدے سے نکلتا ہے سو اس کے کانسیکوینسز, اس کے نتائج جو ہیں وہ کیا ہوں گے دونوں پارٹیوں کے لیے بالخصوص, اور باقی جو شراکت دار ہیں اور خاص طور پہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے بالعموم. ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں urduvoa.com پر.
امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں اسور امام، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ایران کے جوہری معاہدے کے اوپر۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ نے 12 مئی سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ اس جوہری معاہدے کا حصہ رہیں گے جو سال 2015 میں ہوا تھا، جس کے بدلے میں ایران نے اپنا جوہری پروگرام جو ہے اس کو محدود کرنے کے عوض دنیا بھر کے ساتھ نہ صرف اس کو کنیکٹ اور ری انگیج کیا تھا، بلکہ اس کے اوپر سے کئی ایک پابندیوں کا خاتمہ ہوا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس معاہدے کو مزید مؤثر بنانا چاہتے ہیں، اس کے اندر تبدیلیوں کو بھی وہ ویلکم کر رہے ہیں، اور اپنی اتحادیوں سے انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ وہ اس بارے میں مزید سفارشات پیش کریں، اور بہت سارے تجزیہ کاروں کے نزدیک یہ بعید از قیاس نہیں ہوگا اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کے اپنے وہ فیصلے کرتے آ رہی ہیں کہ اگر وہ اس معاہدے سے بھی باہر نکل آئیں۔ اس سے پہلے پچھلی انتظامیہ کے کئی ایک فیصلوں کو انہوں نے منسوخ کیا ہے یا ان کو ترک کیا ہے یا اس میں ترامیم جو ہیں وہ متعارف کرائی ہیں۔ ایران کے صدر روحانی وہ یہ باور کرا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، اگر واشنگٹن اس سے نکلے گا تو اس کو پھر پچھتانا پڑے گا اپنے فیصلے کے اوپر۔ سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ اگر امریکہ یک طرفہ طور پہ اس فیصلے سے نکلتا ہے سو وہ جو اس کے اندر نیگوسیشن کے اندر مذاکرات کے اندر جو دیگر شریک ممالک تھے، خاص طور پہ یورپ کے بہت سارے جو ملک ہیں، سو ان کا فیصلہ کیا ہوگا؟ کیا وہ امریکہ کے ساتھ جائیں گے؟ کیا وہ ایران کے ساتھ اپنے معاہدوں کی پاسداری کریں گے؟ کہنے والے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ ان کے اپنے سٹیکس بھی ہیں، ان کے اپنے مفادات بھی ہیں، وہ ایران کے ساتھ کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں۔ کیا وہ امریکہ کے ساتھ اس ایکسٹریم پہ اس نہج پہ جائیں گے کہ وہ ایران کے ساتھ وہ بھی اس معاہدے سے نکل آئیں اور اس کے اوپر مزید پابندیاں جو ہیں وہ عائد کی جائیں؟ کامران بخاری صاحب انالیسس کریں گے، سینئر فیلو وتھ سینٹر فار گلوبل پالیسی، اور ہمیں جوائن کیا ہے اس میں ڈاکٹر راشد نقوی نے، تہران بیسڈ ہیں، شعبہ تدریس اور شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ راشد نقوی صاحب، آپ سے ذرا شروع کرتے ہیں۔ ایران وارن کر رہا ہے صدر روحانی کہ امریکہ جو ہے وہ پچھتائے گا، اس کو پچھتاوا ہوگا اگر وہ اس معاہدے سے نکلتا ہے۔ کس طرح کے دباؤ، خاص طور پہ واشنگٹن سے جو جاری اس وقت مکالمہ کہہ لیں یا پالیسی میں یا جو دباؤ ہے، اس کے اثرات تہران میں کیسے سامنے آ رہے ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت جو ایران کے اندر صورتحال ہے اور جو ایران کی پارلیمنٹ ہے، ایران کی انتظامیہ ہے، یعنی پریزیڈنٹ اور ان کی کیبنٹ ہے اور فورسز ہیں، عوام کی بھی ایک بڑی اکثریت اور خود جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں، وہ پچھلے کئی دنوں سے جب سے یہ فضا بنی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس معاہدے سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس وقت سے تقریباً سب اس پہ متفق نظر آتے ہیں کہ اگر امریکہ اس سے نکلے گا تو ہم اپنے طور پہ تیار ہیں، ہمیں کوئی بڑی مشکل پیش نہیں آئے گی، لیکن امریکہ کو اس کو نقصان ہوگا، اور امریکہ کا نقصان اس لحاظ سے بھی ہے کہ ایک بالآخر ایک عالمی معاہدہ ہے، اور عالمی سطح پہ جو معاہدے ہوتے ہیں اس کے اندر اگر تو صرف ایران اور امریکہ کے درمیان ہوتا اور امریکہ اس سے نکل جاتا تو ایک پوزیشن تھی، اس کے اندر 5+1 کنٹریز نے مل کے یہ کئی سالوں کی کوشش سے ایک معاہدہ کیا ہے، اور اس کو اس طرح فوری ختم کرنا خود ایک سفارتکاری کے عمل کو نقصان پہنچانا ہے، یعنی دنیا کے اندر لوگوں کا اس سفارتکاری پہ اور مذاکرات پہ اور ڈسکشن پہ اور ڈائیلاگ کے ذریعے جو مسائل کو حل کیا جاتا ہے اس سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، اور اس سے خود ظاہر ہے امریکہ کی ساکھ بھی بری طرح متاثر ہوگی کہ ایک عالمی معاہدہ ہے جس کو یونائیٹڈ نیشن قبول کر رہی ہے، جس کو سلامتی کونسل نے کنفرم کیا ہے، جس کو یورپی یونین قبول کر رہی ہے، جس کو غیر وابستہ جو تحریک کے ممالک کی جو تنظیم ہے وہ اس کو، یعنی جتنے بڑے بڑے عالمی ادارے ہیں سب کی طرف سے اس ایٹمی معاہدے کی حمایت میں ہی بات آئی ہے، کہیں سے مخالفت نہیں ہے سوائے ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ تو اس لحاظ سے تو اگر عالمی سیاست کے تناظر میں دیکھا جائے تو ایک تو سفارتکاری کو شکست ہے، دوسرا یہ ہے کہ ٹرمپ کا ایک خاص جو چہرہ بن گیا ہے اس وقت دنیا کے اندر وہ مزید خراب ہو جائے گا، امریکہ کی ساکھ مزید خراب ہوگی کہ یہ ایک ایسے معاہدے کو جو کئی سالوں کے بعد دنیا کی
آنر نہیں کرتے، بعد میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ کامران بخاری صاحب، اس اینگل پہ بھی ذرا بتائیے گا، کیا یہی وہ سب سے بڑا سیٹ بیک ہے امریکہ کے لیے، یعنی اس کی جو ساکھ ہے اس کو دھچکا پہنچے گا؟ اس کے علاوہ کیا ہے ایک بات، اور دوسرا یہ کہ سب سے اہم اس میں یہ ہے کہ جو اس میں اتحادی ملک ہیں امریکہ کے بھی، لیکن جو ایران کے ساتھ اب جھکاؤ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ بزنسز کا حصہ ہونا چاہتے ہیں، ان کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیں نقوی صاحب کی بات کو میں ذرا آگے لے کے جانا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ساکھ کا ایشو نہیں ہے یہاں پہ. دیکھیں اگر آپ کم جونگ اون ہیں
جی،
یعنی نارتھ کوریا کی آپ حکومت ہیں اور آپ کے ساتھ بات چیت ہونے چلی ہے، تو ٹرمپ صاحب نے یہ اگر یہ کرتے ہیں تو بیسکلی کم جونگ اون کو وہ ایک بہت بڑی جو ہے نا لاٹھی پکڑا دیتے ہیں کہ دیکھو یار تم سے کیا معاہدہ کیا جائے، تمہارے کیے ہوئے معاہدے کی کیا وقت ہے کہ تمہارا تو یہ اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا. تو وہ ان کے پاس لیوریج آ جاتی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ انتظامیہ کو یہ اس بات سے باخبر ہے. ایک پرسپشن اور مس پرسپشن کی گیم چل رہی ہے اس میں. ڈومیسٹک پولیٹیکل اینگل کو بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. اس وقت بڑھتا ہوا دباؤ ہے ٹرمپ انتظامیہ کے اوپر مختلف جانب سے، جو کہ جس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا لیکن سب کو پتا ہے. تو اس کو بھی بیلنس کرنا ہے فارن پالیسی پروگریٹیوز کو. ٹرمپ انتظامیہ کو یہ شو کرنا ہے، کوئی ایسی سچویشن شو کرنی ہے کہ جہاں پر وہ یہ کہیں کہ دیکھیں جی ہمیں کامیابی ہوئی یا ہم نے جو ہے وہ کام کر کے دکھایا ہے جو نہیں کر سکتے. اور جہاں تک ایران کے جوہری پروگرام کا تعلق ہے، اس کے اوپر دیکھیں امریکہ کے اندر ایک فضا ہے، ایک مکتبہ فکر ہے واشنگٹن کے اندر، اور اسد آپ ان سے بخوبی واقف ہیں کیوں، جو کہتے ہیں کہ یہ ڈیل جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی. اس ڈیل میں سستے کا سودا ہوا اور امریکہ کو بہت کم ملا، ایران کو زیادہ ملا. اس ڈیل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب کیا وہ ٹرمپ انتظامیہ کے اس موو کے ساتھ کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس ڈیل کو بالکل ہم مطلب اس سے فارغ ہو جائیں گے، دستبردار ہو جائیں گے، اس کے حق میں ہے؟ اس پہ ابھی دیکھنا باقی ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی اختلاف رائے پائے جاتا ہے. اختلاف رائے ٹرمپ انتظامیہ کے اندر ہے. ڈیفینس سیکرٹری جنرل جیمز میٹس ریکارڈ پہ ہیں کہنے کے لیے کہ بھائی یہ ڈیل ٹھیک ہے، پوری طریقے سے اچھی نہیں ہے لیکن جو ہے فی الوقت یہ ٹھیک ہے، اس کو صرف دستبردار ہونا نقصان دہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب دیکھنا باقی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، ڈومیسٹک جو ہے ایشوز کو کاؤنٹر کرنا چاہتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ ایران کے اوپر دباؤ ڈال کے، کیونکہ دیکھیں ایران کا ایک بڑھتا ہوا اثر رسوخ ہے مشرق وسطی کے اندر، تو اس کے اوپر دباؤ ڈالنے کی بھی ضرورت ہے. اور یہ ایک کارڈ ہے جو ٹرمپ انتظامیہ اور اس کے سپورٹر سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہے.
سو یہ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں. کامران بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کافی وقت ہمیں دیا. ڈاکٹر راشد صاحب آپ ہمیں بتائیے گا کہ ایران خاص طور پہ اس پچھلے 2015 کے بعد سے جتنا اس نے انٹیگریٹ کیا ہے ویسٹ کے ساتھ، سو اس کا کانفیڈنس کتنا اوپر ہے، یا اس کے مورائلز کہاں پہ ہیں کہ باقی مغربی دنیا جو ہے وہ ایران کو سپورٹ کرے گی؟ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بہت سارے ملک سر ڈونلڈ ٹرمپ پہ زور دے رہے ہیں کہ وہ اس معاہدے سے نہ نکلیں. اس معاہدے کے اندر رہنا ایران کے لیے کتنا فائدہ مند ہے؟
دیکھیں ایران کا خود چونکہ ایران نے ایک معاہدہ کیا ہے، لہذا اس معاہدے پہ عمل درآمد تو دنیا کے جو رائج ڈپلومیٹک اصول ہیں اس کے مطابق اس کے اندر رہنا چاہیے. لیکن ایران کو اس سے کیا ایڈوانٹیج ملے یا کیا فوائد ملے، ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف یورپی یونین کی حد تک، کسی حد تک کچھ سینکشنز کم ہوئی ہیں اور یورپی یونین اور ایران کے کچھ تجارتی اور سفارتی تعلقات میں بہتری آئی ہے. ورنہ امریکہ کی طرف سے تو جو معاہدے کے اصول طے پائے تھے، جو اس کی شکیں تھیں، اور امریکہ نے جو کچھ اس پہ عمل کرنا تھا وہ تو اس نے ابھی تک عمل نہیں کیا. لہذا ایران کو جو امریکہ کے ذریعے سے فوائد ملنے تھے وہ تو نہیں مل سکے. لہذا اگر امریکہ اس سے نکل جاتا ہے تو اس وقت کی صورتحال میں تو ایران کو کوئی نقصان یا کوئی فائدہ نہ ہوا اس لحاظ سے کہ وہ جو سینکشنز تھیں وہ نہیں ہیں. سیکنڈری سینکشن والا مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو رویہ ہے اور جس انداز سے دھمکیاں ہیں اور جو انداز اپنایا گیا ہے، تو اس لحاظ سے تو ایران جو ہے وہ مزید، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایران کے اندر بھی اس معاہدے کے عنوان سے ایک ریئیکشن تھا کہ کچھ لوگ اس کو ایران کی اتنے حمایت میں نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ ایران کے اتنے فائدے میں نہیں ہے، لیکن اب جب صورتحال یہاں تک بن گئی ہے تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اقدام نے ایران کے تمام حلقوں کو، تمام لابیز کو اور تمام گروپس کو اس مسئلے پہ متفق کر دیا ہے کہ امریکہ سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی. یعنی یہ جو قابل اعتماد شریک یا پارٹنر کی بات ہوتی ہے کسی مذاکرات کے اندر، تو یہ تو جیسے ہمارے دوسرے دوست بتا رہے تھے کہ یہ تو دنیا کے کسی ملک میں جب بھی کوئی امریکہ سے کوئی معاہدہ کرنا ہے تو ہمیشہ یہ خدشات رہیں گے، یہ تحفظات رہیں گے کہ ممکن ہے صاحب یہ
رجیم بدلے گا تو یہ معاہدہ بھی بدل سکتا ہے،
نئی حکومت آئے وہ اس کو تبدیل کر کے رکھ دے. تو اس وقت تو دیکھیں خود فیڈریکا موگرینی کی آپ بات کریں، پورے کے پورے یعنی یورپی یونین کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ اس کو یعنی برقرار رکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. خود یو این اے کے سیکرٹری جنرل نے بھی کہا کہ اس کو برقرار رکھا جائے. ایران کے اندر بھی اس میں کہا کہ ایران کے تو سپریم لیڈر نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر امریکی پریزیڈنٹ نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تو ہم اس کو آگ لگا دیں گے. یعنی یہاں کی طرف سے بھی کوئی اتنی جو ہے وہ اگریسو پالیسی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل ڈر کے بیٹھے ہیں، سہمے بیٹھے ہیں کہ اگر جو ہے یہ معاہدے سے امریکہ نکل گیا تو ایران کا سب کچھ بیٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا. نہیں، انہوں نے اپنے طور پہ ایک جسے کہتے ہیں کہ اتفاق ایک نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں اور خطرے کے لیے تیار ہیں. اس کے مقابلے بھی پورے اندر سے ہر طرح سے پوری تیاریاں انہوں نے جو ممکن ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہیں اور مورال اپ ہے اس وقت ایرانی قوم کا. اس لحاظ سے وہ کہیں سے کسی کونے خدرے سے کوئی ریکویسٹ نظر نہیں آ رہی، نہیں یہ کرے تاکہ ٹرمپ سب راضی ہو جائے. نہیں، سب اس مرحلے میں ایک پیج پہ نظر آتے ہیں کہ ہم نے اس معاہدے پہ عمل کیا ہے، امریکہ کو بھی اس معاہدے پہ عمل کرنا چاہیے. پھر ایٹمان سے آئی اے اے کی پیچھے 10 رپورٹیں آپ دیکھ لیں، سب رپورٹس میں یہ ہے کہ ایران جو ہے معاہدے کے عین مطابق کام کر رہا ہے،
اس کے خلاف ورزی کی رپورٹس یہاں میں نہیں آ رہی ہیں.
تو ایران جو ہے اس کا ہاتھ اوپر ہے اس وقت.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، آپ نے بھی جوائن کیا تہران سے ہمارے ساتھ تھے. کامران بخاری صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. چند سیکنڈ کی ایک بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر جبری گمشدگیوں کے معاملے پہ.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں، میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں اسوری امام. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے جبری گمشدگیاں، اس میں ملوث ارکان کے خلاف مقدمات چلائے جائیں. یہ سفارش آئی ہے سامنے پاکستان کے اندر 8ویں سالانہ جوڈیشل کانفرنس کے اندر سے، اور یہ 2 روزہ کانفرنس تھی اسلام آباد، اس کا اختتام ہوا اسلام آباد کے اندر. اور اس میں اس جانب یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ انسداد دہشت گردی کے قانون کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو مشتبہ دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو بھی بغیر کسی تاخیر کے کالعدم قرار دیا جائے. دوسری جانب پاکستان کے اندر جو جبری گمشدگیوں کا معاملہ یا مسئلہ ہے بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے، اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی اور کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف سخت مقدمات چلائے جانے چاہیے ہیں. اور ابھی اگر آپ پاکستان کے اندر کرنٹلی آپ دیکھیں سو ایک تو پشتین موومنٹ جو ہے وہ چلتی ہوئی نظر آتی ہے جس کا سب سے بڑا ایجنڈا یہی ہے. اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر سے چھوٹے موٹے گروپ بنے جنہوں نے کئی جگہوں پہ حتیٰ کہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی آ کے احتجاج کیا پاکستان کے اندر جبری گمشدگیوں کے معاملے پہ. اور پاکستان کے اندر بھی پورم نے احتجاج کرنے والوں کی بھی ایک فہرست ہے. آمنہ مسعود جنجوا ڈیفینس آف ہیومن رائٹس گروپ، یہ گروپ اسی لیے یہ تشکیل پایا تھا، جو لاپتہ افراد یا متاثرہ خاندان ہیں انہوں نے اپنی آواز کو یکجا کیا اور ایک پلیٹ فارم کی صورت میں وہ ایمرج ہوئی سامنے آئیں. وہ ہمارے ساتھ ہیں، بریگیڈیئر عمران ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ممتاز دفاعی تجزیہ کار ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. بریگیڈیئر صاحب، آپ سے بڑا ایک بیسک کوشچن ہے. اگر ہم ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں کہ جیسے بہت سارے لوگ اب اعلانیہ کہتے ہیں، پہلے اشارتن کہتے تھے کہ پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں وہ لوگوں کو غائب کر رہے ہیں یا اٹھاتے ہیں، ایسی کیا وجہ ہے کہ اگر کسی پہ شبہ ہو، شک ہو، تو اس کو گرفتار کر کے عدالت میں یا ایک مزید زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے اپنے پاس رکھیں لیکن بتا کے؟ اس میں کیا کبات ہے؟ امریکہ کے اندر میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ پریزیڈنٹ اوباما جو کہ نوبیل پیس پرائز جن کے پاس، امریکہ میں 90 دن کے لیے ایجنسیز آپ کو اٹھا سکتی تھیں، کورٹ میں ضروری نہیں ہے کہ پیش کرنا، اس کو بڑھا کے 180 دن کر دیا گیا، لیکن یہ ضرور بتاتی تھیں کہ وہ ہمارے پاس ہیں. سو یہ کچھ کیا پاکستان کے اندر نہیں ہو سکتا؟
بہت نوازے صاحب کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا. میرے خیال میں آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے کہ یہ سلسلہ ایسا ہونا چاہیے اور جو بھی کاروائی ہو وہ مروجہ قانون کے تحت ہو. مگر میرے خیال میں ابھی جو جوڈیشل کانفرنس ہوئی ہے اور جو بات آپ نے کی ہے، جو رپورٹ آپ نے ابھی سنائی ہے، اس میں ایک بات بہت کلیئرلی سامنے آتی ہے کہ یہ زیادہ تر ایسے لگ رہا ہے کہ ون سائڈڈ اپروچ ہے. اگر ایک بیلنس اپروچ ہو جس میں یہ دیکھا جائے کہ ایک بات تو ان کا پوائنٹ آف ویو بالکل صحیح ہے کہ انفورس ڈسپیئرنس غیر قانونی اور نہیں ہونی چاہیے، دوسری بات ان کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہی ہیں. اگر تو ہم یہ سمجھیں کہ جو لوگ غائب ہو گئے ہیں یا ڈسپیئر ہو گئے ہیں اور اگر واقعتاً ان کو لا انفورسنگ ایجنسیز نے ہی اٹھایا ہے تو یہ وہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آفٹر آل یہ ایکسٹرا جوڈیشل جو کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ میرے خیال میں صرف اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ ہمارے قانون جو ہیں یا قوانین جو ہیں ان میں شکم موجود ہے اور وہ ایسی اس میں کمی موجود ہے جس کی وجہ سے لا انفورسنگ ایجنسیز مجبور ہو جاتی ہیں غیر قانونی کام کرنے کے لیے.
صحیح. سو یہ سکم بریگیڈر صاحب کیوں ہے؟ لیٹس سے کہ جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کی ریکمینڈیشنز ہوں, مقرنہ موجود ہے, پارلیمنٹ موجود ہے, وہ اس طرح کے قوانین بنا دیں, جوڈیشری اس کو امپلیمنٹ کرے, تو اس میں مشکلات کیا ہیں؟
اس میں مشکلات یہ ہیں کہ یہ انیشیٹو جو ہے یہ تو گورنمنٹ کی طرف سے آنا چاہیے, یہ تو پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون بنے اور اس کے بعد لا پاس ہو اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کیا جائے. ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہیں اس وقت پاکستان میں ٹیررزم کے حساب سے. پاکستان کی افواج جو ہیں یا لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی شامل ہیں, وہ بہت کوشش کے بعد, بہت شہادتوں کے بعد وہ ان لوگوں کو پکڑتے ہیں, بٹ جب وہ ان کو کورٹ آف لا میں پیش کرتے ہیں تو وہاں پر ان دہشت گردوں کی دہشت اتنی زیادہ ہے کہ جج جو ہیں وہ فوری طور پر فیصلہ نہیں کرتے, پروسیکیوٹر جو ہیں وہ صحیح طرح سے ان کو پروسیکیوٹ ہی نہیں کرتے, کیس کو فالو اپ ہی نہیں کرتے, وٹنسز حاضر نہیں ہوتے,
ڈر جاتے ہیں خوف کا. سو یہ ساری چیزیں پروٹیکٹ کی جا سکتی ہیں, ان کو لیگل پروٹیکشن دی جا سکتی ہے نا بریگیڈیئر صاحب؟ ان کو لیگل پروٹیکشن دی جا سکتی ہے,
پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس سے کہا تھا جو کہ اب لیپس کر چکا ہے, ان کے تحت یہ معاملہ چل سکتے ہیں آگے. مگر آپ کو جو دوسری سائڈ ہے, ایک تو جو وکٹم ہے اس کی تو ظاہری بات ہے اس کے ہیومن رائٹس کو سیکیور کرنا چاہیے, بٹ جو لا انفورسمنٹ جو ہے اس کو بھی آپ کو اتنی لیوریج دینی چاہیے, اتنی اس میں کیپیسٹی آپ اس کی بڑھا دیں قانون کے تحت, اس کی قوانین کے تحت, تاکہ وہ ان کو اس پر امپلیمنٹ کر سکے اور ان کو جیسے ان انگلش کے برنگ دیم ٹو جسٹس کر سکے. تو وہ ابھی تک برنگنگ دیم ٹو جسٹس از ناٹ ہیپننگ رائٹ ناؤ, اسی وجہ سے یہ تمام معاملات جو ہیں یہ گڑبڑ جا رہے ہیں.
ہاں, اور یہی وجہ ہے کہ ایک الزام یہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ وہاں سے پروسیکیوشن کمزور ہوتی ہے, لوگ نکل جاتے ہیں سیکیورٹی کے ادارے جس میں بشمول پولیس کے بھی راہ انوار کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, کہ پھر جب سیکیورٹی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا, بٹ وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ اس میں ملوث ہیں, سو اس لیے ماورہ عدالت کے لنک کے واقعات جو ہیں وہ بھی رپورٹ ہوتے ہیں. آمنہ مسعود جنجوا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کے شوہر کئی برسوں سے غالباً, اب اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو شاید 15 برس سے یا کم از کم 1 عشرہ سے زیادہ عرصے سے وہ لاپتہ ہیں اور جن کی بازیابی کے لیے کوششیں کر رہی ہیں, کتنی کانفیڈنٹ ہیں, کبھی کوئی کلو, کبھی کوئی رابطہ؟ سو آمنہ صاحب آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ ابھی بھی اسی طرح پر امید ہیں, نہ صرف اپنے فیملی ممبر کے لیے بلکہ باقی بھی جو آپ کی تنظیم کے لوگ ہیں, کتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ بھی زندہ اور صحیح سلامت ہیں, بھلے کسی جگہ پہ ہیں, تحویل میں ہیں, کیا کچھ آپ کو بتایا جاتا ہے؟
جی بہت شکریہ, بس یہ ہے کہ ہمارا تو کام ہے جدوجہد کرنا اور امید کے سہارے ہی آگے بڑھ رہے ہیں, اگر امید نہ ہوتی تو شاید کب کے ہم ڈپریشن میں جا کے اور ختم ہو چکے ہوتے. تو اللہ کا فضل سے یہ ہے کہ یہ کامیاب بھی ہوتی ہے, اور تقریباً گزشتہ 13 سال ہو چکے ہیں کہ میرے شوہر مسعود احمد جنجوا جو ہے وہ ڈسپیئرڈ ہیں, اور ان کے کیس میں تو کافی شواہد سامنے آئے مگر ابھی تک عدالتوں نے ان کو کوئی وہ اہمیت نہیں دی جو انہیں دینی چاہیے تھی ان شواہد کو.
ان کے اوپر الزام کیا ہے یا شبہ کیا ہے؟ مسعود جنجوا سب کیا کرتے تھے؟
مسعود جنجوا تو ایک آئی ٹی کالج چلا رہے تھے, اس کے علاوہ ان کی ٹریول ایجنسی بھی تھی, سوشل ورکر بھی تھے, اور مطلب یہ کہ ایک فلی کمیٹڈ انسان جیسا ہوتا ہے کہ 3 بچوں کا باپ ہے, ایک اچھا شوہر ہے, ایک بہت زیادہ ماں باپ کے اوپر جان دینے والا بیٹا ہے, تو وہ ایک بہت ذمہ داری والے شخص اور بہت زیادہ ہمدرد اور مخلص انسان اور وطن دوست انسان. میرا خیال میں تو کوئی بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوئی ہے ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں اور ان سے یہ سرزد ہوئی ہے غلطی, اور پھر وہ غلطی جو ہے انہوں نے اس کو اقرار نہیں کیا یا ماننے کے موڈ میں وہ ابھی تک نہیں آئی. تو یہی وجہ ہے کہ اتنے ثبوت اور شواہد کے باوجود کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں, حالانکہ کافی جگہوں پر جگہ تک کا تعین انہوں نے کیا اور بتایا کہ وہ اس جگہ پر ہے, اور میں نے وہ جگہ بھی عدالت کو بتائی.
تو اس پورے عرصے میں 13 برسوں میں آپ کی کبھی ملاقات یا بات نہیں کرائی گئی ہے
اور وہ ابھی تک جدوجہد جاری ہے, مگر مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسی آرمی لیڈرشپ آئے گی یا ایسے سیکیورٹی فورسز میں کوئی نہ کوئی سربراہان آئیں گے جو کہ اس کو حل کرنا چاہیں گے. اور دیکھیں, اس سے بہت بڑی بدنامی ہے جو کہ پورے دنیا میں پاکستان کی ہوتی ہے.
صحیح,
اقوام متحدہ میں اتنے کیس جمع ہو چکے ہیں اور وہ بڑھ رہے ہیں, تو کل کو اگر وہ کچھ سینکشنز ہم پر لگا دیں یا کچھ, تو ہم کیا کریں گے پھر؟ اور ہم اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے. 3 دفعہ پاکستان نے جو یو پی آر کا سائیکل چلا ہے, اس میں یو پی آر میں پاکستان نے یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ ہم جبری گمشدگی کا قانون جو ہے وہ پاس کریں گے.
صحیح,
مگر ان 12 سالوں میں وہ قانون پاس نہیں ہوا, اور اگر وہ پاس ہو جاتا تو یہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے تھے, وہ سارے مسائل حل ہو جاتے اور کوئی بھی مسئلہ نہ ہوتا. اس کو جبری گمشدگی کو ایک جرم کی شکل دی جاتی کہ یہ ایک جرم ہے قانون کی نظر میں, اور جو بھی یہ ادارے یا جو بھی اشخاص یہ کر رہے ہیں پھر ان کو اکاؤنٹیبل کیا جاتا.
صحیح,
اور ان کے خلاف مقدمات ہوتے. اب دیکھیں, 70 سالہ ہماری ملک کی تاریخ ہے, مگر آج تک کوئی بھی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہ اس جرم میں جس کو سزا ہو,
جی بریگیڈیئر صاحب
کے خلاف مقدمہ ہوا ہو.
جی ہاں,
تو یہی بات ہے کہ اس کو پھر ایک سرکاری سرپرستی حاصل ہے نا اس جرم کو,
بریگیڈیئر صاحب
یہ گورنمنٹ کی ہی اس میں ہو رہا ہے یہ.
صحیح, اچھا جیسے آمنہ, آپ کو آواز اٹھانے کی کتنی آزادی ہے پاکستان کے اندر ابھی؟
آواز اٹھانے کی مکمل آزادی ہے, مگر یہ کہ اس میں مشکلات ہیں, اس میں مجھے جان کا خطرہ ہے, اس میں مجھے دھمکیاں ہیں, اور یہ بھی ہے کہ اگر میں کہیں سڑک پر کھڑی ہوتی ہوں تو بعض وقت پولیس لاٹھی چارج کر دیتی ہے ہمیں, بچوں سمیت ہمیں مار پیٹ دیتے ہیں, ٹیئر گیس کر دیتے ہیں, بچے ہمارے بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے, آزادی تو ہم نے خود زبردستی سے لی ہوئی ہے, ورنہ وہ تو نہیں چاہتے کہ ہم سڑکوں پہ کہیں نظر آئیں. اور ابھی پچھلے دنوں ہماری سپریم کورٹ میں تاریخ تھی, اور اس کے بعد 2 مئی کو
عدالت نے کئی دفعہ بڑا اگریسو نوٹس لیا, لیکن ایک امید بندی
آپ کو میں کیا بتاؤں کہ بس صرف 15 کیسز, ایک انسانی جانوں کا سوال تھا, سارے کرونک کیسز تھے, 10 سے 15 سال پرانے, اور اس میں بس ایسے ہی سرسری سی رسمی سی کاروائی ہوئی, جبکہ بیریئر ٹاؤن جو کہ ایک پراپرٹی میٹر تھا اس کے اوپر 4 گھنٹے دیے گئے.
صحیح, اور بریگیڈیئر صاحب ذرا آپ لے لیتے آخری 2 منٹ ہمارے ساتھ. بریگیڈیئر صاحب, ایک تصور یہ بھی ہے,
بڑا سخت دھچکا لگا, ہم نے باہر آ کے احتجاج کیا تو پولیس ہمارے سر پہ سوار ہو گئی اور انہوں نے ہمیں
بریگیڈیئر عمران ملک صاحب
باپوں کو دھکے دیے, بوڑھے باپ لوگوں کو.
مجھے اس کو سم اپ کرنا ہے, بریگیڈیئر صاحب کا ذرا ورژن لے لیتے.
جا رہا تھا
جی بریگیڈیئر صاحب, یہ بتائیے, ایک تصور یہ ہے, پرسیپشن باہر یہ ہے کہ شاید بعض لوگ بے گناہ ہوتے ہیں, لیکن انویسٹیگیشنز کے ایسے پروسیس سے گزارا جاتا ہے, پھر ایجنسیوں کو خوف ہوتا ہے کہ اب یہ باہر گیا تو پھر یہ ٹیررزم کی طرف جا سکتا ہے, اس لیے لوگ ختم ہو جاتے ہیں, یہ کبھی باہر نہیں آ پاتے. کیا کہیں گے؟
ایسی بات نہیں ہے میرے سامنے. دیکھیے, اس میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جب یہ تحریک طالبان وغیرہ اور اس ٹائپ اور جو گروپس تھے یہ کام کر رہے تھے, تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کیا تھا, تو جو لوگ ڈسپیئر ہوئے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ پرسنٹیج یقیناً ایسے لوگوں کی بھی ہے جو کہ ان گروپ کے ساتھ جا کر مل گئے تھے گھر والوں کو بتائے بغیر, اور جب وہ وہاں پہ چلے گئے اور وہاں پہ خدا جانے ان کے ساتھ کیا حالات پیش آئے ان کو, اور وہ واپس نہیں آئے, تو یہی کہا گیا کہ شاید ایجنسیز ان کو اٹھا کر لے گئی ہیں اور شاید انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو یہ جب تک 100% یہ کلیئر نہ ہو کہ ان کو ایجنسیز نے ہی اٹھایا ہے, ان پہ الزام لگانا میرے خیال میں بہت زیادہ مناسب نہیں ہے. مگر بہرحال, جیسے مسز جنجوا بات کر رہی ہیں, میں مکمل طور پر ان کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں اور ان کی بات کی تائید بھی کرتا ہوں کہ ایک قانون ہونا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ہندوستان نے انڈین ہیلتھ کشمیر میں اسپیشل لاز بنائے ہیں, جیسے امریکہ میں پیٹریوٹس ایکٹ ہے, تو ان ممالک نے قانون بنا کر اس قانون کے تحت یہ معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی.
ہر چیز کو ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کور ہونا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آمنہ مسعود جنجوا صاحب, آپ ہمارے ساتھ نہیں, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. سامعین, ایک بار پھر اسپورٹس کا سیگمنٹ آج بھی ہم شامل نہ کر سکے, اس پہ تفصیلی ہم بات کریں گے. آج کا پروگرام یہاں پہ ختم کرتے ہیں. پروڈیوسر تھے اسفر امام, اسد حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ارد گرد بڑھتے ہوئے قانونی چیلنجز پر خاصے پریشان ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ مشکلات ان کی معاشی اور خارجہ امور کی پالیسیز کی کامیابیوں کو ماند کر رہی ہے۔ جمعے کے روز صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے شکایت کی ہے کہ ایک فحش فلموں کی اداکارہ سٹارمی ڈینیلز کو رقم دیے جانے کے معاملے اور روس کی جانب سے مداخلت پر کیے جانے والے سوالات امریکی معیشت کی ترقی اور شمالی کوریا کے ساتھ ہونے والے ممکنہ بہتر تعلقات کے اہم ایشو سے توجہ ہٹا رہے ہیں۔ امریکی قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ معاملات صدر ٹرمپ کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، مگر دوسری جانب صدر ٹرمپ کی حمایت کرنے والے افراد ان کے کردار پر اٹھائے جانے والے سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ اس معاملے پر وائس آف امریکہ کے جم میلونی کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں نخبت ملک۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے گزشتہ روز ایک اور ایسا دن تھا جب وہ صحافیوں کے سوالات سے خود کو بچاتے رہے۔ انہوں نے صحافیوں کو ایک پیغام میں کہا،
This country is right now running so smooth.
اس وقت امریکہ بہت اچھی طرح کام کر رہا ہے، لیکن آپ سب محض اس قسم کے فضول سوالات اور باتیں سامنے لے کر آ رہے ہیں، اور آپ سب ایسے ہی معاملات پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ صدر ٹرمپ کے یہ بیانات ان کے نئے وکیل روڈی گلیانی کی جانب سے سامنے آنے والی اس تصدیق کے بعد آ رہے ہیں کہ صدر نے اس امریکی فلم اسٹار کو خاموش رہنے کے لیے رقم ادا کی تھی۔ گلیانی نے فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا،
This was for personal reasons. This was the president had been hurt personally, not politically, personally so much, and the first lady.
یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا اور اس پر صدر ٹرمپ ذاتی طور پر بہت رنجیدہ ہیں۔ سیاسی طور پر نہیں، بلکہ ذاتی طور پر صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ اس معاملے پر بہت رنجیدہ ہیں۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے وکیل کے الفاظ۔ فلم سٹار سٹارمی ڈینیلز نے الزام عائد کیا ہے کہ سن 2006 میں وہ مبینہ طور پر صدر ٹرمپ کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہوئے تھیں۔ صدر ٹرمپ اس الزام سے انکار کرتے ہیں۔ جمعے کے روز وائٹ ہاؤس کے باہر صدر ٹرمپ نے اس معاملے پر صحافیوں سے کہا،
So Rudy knows it's a witch hunt. He started yesterday. He'll get his facts straight.
روڈی یہ بات جانتے ہیں کہ یہ میرے خلاف ایک مہم ہے، انہوں نے حال ہی میں کام شروع کیا ہے اور وہ اپنے حقائق کو درست کر لیں گے، وہ بہت عظیم آدمی ہیں۔ یہ تھے صدر ٹرمپ۔ صدر نے صحافیوں کو یہ بھی بتایا کہ اگر ان کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے تو وہ اس معاملے پر رابرٹ میولر کے ساتھ بھی بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن قانونی ماہر پال شیف برمن کے مطابق صدر ٹرمپ کے ارد گرد تیزی سے بڑھتے ہوئے قانونی تنازع مستقبل میں ان کی ساکھ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
Any of these legal proceedings go forward to the extent that Trump ever has to testify under oath to anything, that in and of itself.
اگر یہ قانونی معاملات مزید آگے جاتے ہیں اور بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ صدر ٹرمپ کو امریکی صدر ہونے کے ناطے عدالت میں پیش ہونا پڑ جائے، تو معاملات ان کے خلاف جا سکتے ہیں۔ یہ تھے قانونی ماہر پال شیف برمن۔ اس سے پہلے جمعرات کے روز ٹرمپ نے ملک کے مذہبی رہنماؤں سے بات کی۔ ملک کے بہت سے عیسائی رہنما صدر ٹرمپ کے کردار پر سوالیہ نشان آنے کے باوجود ان کے ساتھ بہت مخلص ہیں۔ انہی افراد میں ریورنڈ فرینکلن گراہم بھی شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
And I don't think he came to be president.
میں نہیں سمجھتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ محض اتفاق سے، جلد بازی میں یا غلطی سے امریکی صدر بن گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ خدا نے ان کو اس پوزیشن میں ڈالا ہے۔ یہ تھے ریورنڈ فرینکلن گراہم۔ امریکی سیاسی ماہر جان فورٹیئر کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی ان بڑھتی ہوئی قانونی مشکلات نے ان کی صدارت کے معاملے پر ملک میں رائے کو بھی تقسیم کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں،
Both sides are dug in a bit. So I certainly think it's not good for a president to have this investigation. But I don't think both sides are really changing their minds. There's nothing that's come out that has caused them to do so. And the length of the investigation...
دونوں دھڑے اس معاملے پر خاصی دلچسپی لے رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ صدر ٹرمپ کے بارے میں ہونے والی یہ تحقیقات ان کے لیے بہتر نہیں ہیں. لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ دونوں دھڑے اس معاملے پر اپنا ذہن تبدیل نہیں کر رہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, نہ ہی سامنے آیا ہے جس سے صدر کے حامی اور مخالف دونوں ہی اپنی رائے تبدیل کریں. اور یہ تحقیقات کتنی طویل ہو سکتی ہیں اس بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. یہ تھے سیاسی ماہر جان فورٹیئر. اس معاملے کو نظر انداز کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کے ایک پرجوش کنونشن سے بھی خطاب کیا ہے, اور یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ان کے خلاف بڑھتے ہوئے قانونی مسائل کے باوجود ملک میں ان کے حامی افراد ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں. نخبت ملک, اردو وی او اے.